من عكرمة رضي الله تعالى عنه قال إن ناس من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس إن ترى الغسل يوم الجمعة واجبا لا قال لا ولكنه أثر وخير لمن اغتسل ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب فسأخبركم كيف بدل الغسل كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف انما هو اريش فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار ورق الناس في ذلك الصوف حتى صارت منهم رياح أذاب بذلك بعضهم بعضا فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الرياح قال يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكف الأمل وسيا مسجدهم وذهب بعض الذي كان يوزي بعض بعضا من العرق رواه ابو داود. حضرت اکرمہ سے روایت ہے کہ اہل عراق سے کچھ لوگ آئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اور انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جمعہ کے دن غسل واجب ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں لیکن بہت پاک کرنے والا ہے, بہت بہتر ہے اگر غسل کیا جائے تو. جو شخص غسل کرے وہ بہت بہتر ہے, اور جو غسل نہ کرے اس پر واجب نہیں ہے, وہ وضو کر کے جمعہ پڑھ لیں. پھر انہوں نے فرمایا تو میں بتاتا ہوں کہ یہ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں دیا تھا کہ جمعہ کو غسل کیا کرو. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غسل جمعہ کا غسل کیسے شروع ہوا. فرمایا لوگ فقیر تھے, مہاجرین آ گئے, ہر چیز چھوڑ کر خالی دست آ گئے, نہ مکان نہ گھر نہ لباس نہ کھانے کو. انصار مدینہ زراعت پیشہ غریب لوگ تھے, مزدوری کرتے اور کھجوریں کاشت کرتے, زراعت ہی تھی ان کی, کھجوریں ہی زراعت تھی. تو ان پر مہاجرین کا بوجھ بھی پڑا, انہوں نے گھر بھی آدھے آدھے بانٹ لیے, مال بھی, لیکن سارے غریب ہو گئے. جو ان کے پاس گزارا تھا وہ بھی نصف انہوں نے دے دیا. تو لوگ اس وقت مزدوری کرتے تھے, فرمایا لوگ اس وقت اپنی پیٹھوں پہ کام کرتے تھے, یعنی مزدوری کرتے تھے, سامان پیٹھوں پہ لاد کر ڈھوتے تھے, مال ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, مشقت کرتے تھے. اور مسجدیں بھی تنگ اور قریب چھت والی تھیں, یعنی محض ایک چھپر ہی ہوتا تھا کہ بندہ کھڑا ہو تو اس کا سر چھت سے لگتا تھا, محض کھجور کی ڈال اور اوپر پتے ڈال کر. تو فرماتے ہیں کیا عمارت کیا تھی, ایک چھپر ہی ہوتا تھا جیسے چھپر بنا دیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرمی کے دن تشریف لے گئے ان کی مسجد میں سے ایک مسجد میں, تو لوگوں نے انہی کپڑے پہنے ہوئے تھے جو سستا کپڑا ہوتا تھا عام ملتا تھا, تو جو کپڑا باریک اور مزیدار ہوتا تھا وہ خریدنے کی سکت نہیں تھی. تو لوگوں نے وہ موٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور گرمی تھی بے شمار, تو پسینے میں غرق ہو گئے لوگ, کپڑے بھی بھیگ گئے. تو ان سے ناگوار سی بو آنے لگی, پسینے کی, ہر بدن کی الگ بو ہوتی ہے, تو وہ بو پھیل گئی جس سے بعض نے بعض کو ایزا دی, یعنی انہی میں سے بعض کو پھر وہ ناپسند بھی ہوتی تھی, وہ ناخوش بھی ہوتے تھے کہ یار یہ تو ساری بو پھیل گئی کیا کریں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بو محسوس فرمائی تو آپ نے فرمایا اے لوگوں جب یہ دن آئے تو نہاؤ, پسینے کو بدن کو صاف کر لو. اور ابن عباس نے فرمایا پھر اللہ تعالی نہاؤ اور اگر ممکن ہو سکے تو بہترین خوشبو لگاؤ, جو میسر ہو وہ خوشبو بھی لگاؤ تاکہ ناگوار بو نہ آئے. سو غسل کرو، خوشبو لگاؤ اور تیل استعمال کرو، بالوں وغیرہ میں تیل کرو، کنگھی کرو، خود کو سنوارو. تو فرمایا حضرت معاذ نے، پھر اللہ تعالیٰ نے فراخی دی، وہ لوگ ان کے علاوہ سوتی کپڑے پہننے لگے، کام بھی کفایت کر کے، مسجدیں کشادہ کر دی گئیں اور چھتیں بلند ہو گئیں، خوبصورت عمارتیں بن گئیں. اور وہ شے جو ناگواری کا سبب بنتی تھی وہ جاتی رہی. لوگ نہ وہ محنت کرتے تھے، نہ وہ موٹے کپڑے ہوتے تھے، نہ اس قسم کی غذا ہوتی تھی. لوگ آسودہ حال ہو گئے، اللہ نے مہربانی فرمائی، مسجدیں بھی انہوں نے خوبصورت اور بلند اور کشادہ بنا لی، لباس بھی سوتی ہو گئے، اچھے لباس قیمتی ہو گئے. تو وہ چیز جو اذیٰ کا سبب میں وہ جاتی رہی، فرمایا تو یہ حکم تو اس کے لیے تھا. اب ضروری نہیں کہ نہ نہائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ نہائے تو وضو کر لے تو اس کے لیے کافی ہے، اور یہ واجب نہیں ہے. اللہ، باب الحیض، حیض کے بارے ارشادات نبوی، خواتین کو جو منتھلی کورس ہوتا ہے اس کے بارے شریعت کے احکام کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یعاتوها ولم یجامعوهن فی البیوت فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ تعالی ویسألونک عن المحیض الی الآیۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصنعوا کل شیء الا النکاح فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه فجاء اسید بن حضیر وعباد بن بشیر فقال یا رسول اللہ ان اليهود يقول قضاء وقضاء فلا نجامعهن فتغير وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى ظننا ان قد وجد علیہما فخرج واستقبلتهما ہدیۃ من اللبن الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فارسل فی آثارهما فسقاهما فعرفنا انه لم یجد علیہما. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود، بڑے بڑے علماء یہود کے تھے اور انہیں کے فتوے چلتے تھے، بلکہ مکی حیات مبارکہ میں مشرکین مکہ بھی مدینہ منورہ کے یہودیوں سے آ کر سوال پوچھ جاتے تھے اور حضور پر کرتے تھے. تو یہودیوں کا قاعدہ یہ تھا کہ جب کسی خاتون کو ماہواری آ جاتی تو وہ اس کے ساتھ گھروں میں میل جول بھی چھوڑ دیتے، اسے ساتھ کھانا بھی نہ کھانے دیتے. تو ملنا جلنا تو پھر دور کی بات ہے، اس سے بات تک نہ کرتے، الگ کر دیتے کسی ایک کمرے میں، کسی ایک کونے میں، وہاں اسے کھانا ملتا رہتا، اور بالکل جب تک پاک نہ ہو جاتی اس سے بول چال بھی، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی سب ترک کر دیتے. صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے صورت حال کی گزارش بارگاہ نبوی میں کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہاں تو یہ رواج ہے جو یہود کرتے ہیں وہ سارے لوگ کرتے ہیں. تو اس کا جواب، وہ آئے کریمہ نازل ہوئی، یسألونک عن المحیض، وہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ آگ کے بارے، حیض والی عورتوں کے بارے پوچھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ تم سب کچھ کرو سوائے جمع کے. یعنی عورت جب ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس سے ہم بستری جائز نہیں ہے، باقی وہ کھانا پکائے، پاس بیٹھے باتیں کرے، تم بوسو کنار کر سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، کھانا پکایا ہوا کھا سکتے ہو، تمہیں وضو کرائے جانے ہو، کچھ بھی ہو، ایک جمع کے علاوہ سارا کچھ کر سکتے ہو. جب یہ خبر یہودیوں کو پہنچی تو انہوں نے کہا یار یہ آدمی عجیب ہے، معاذ اللہ. ہمارے دین کے تو یہ پیچھے لگ گیا ہے, ہمارے دین کے ہر حکم کی مخالفت کرنے کا اس نے تو گویا ذمہ لے لیا ہے کہ جو بھی ہماری احکام ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے. حضرت اسیب نے حضیر عباد ابن بشر آئے اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یہود ایسا ایسا کہتے ہیں. رسول اللہ کا چہرہ اثر متغیر ہو گیا, آپ کو سخت ناگوار گزرا, یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ ان پر سخت خفا ہو گئے ہیں, اور وہ دونوں مجلس سے کھسک گئے. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ کا تحفہ آ گیا, کسی نے تحفہ تھا دودھ بھجوا دیا, تو آپ نے ان کے پیچھے بندہ دوڑایا کہ جاؤ ان دونوں کو بلا لو. جب وہ واپس آ گئے تو آپ نے پہلے دودھ ان کو دیا کہ دودھ پی لو پھر چلے جانا. تو پھر ہم نے سمجھا کہ نہیں, حضور ان سے ناراض نہیں ہوئے, یہود کی بے جا اعتراض سے آپ کو ناپسندیدگی ہوئی, ان پر خفا تھے, ان پر ناراض نہیں ہوئے کہ انہیں تو آپ نے دودھ کا پیالہ بھی پلایا. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم اناء واحد وكلانا جنب وكان يامرني فاتذر في فباشرني وانا حائض وكان يخرج راسه الي وهو معتكف فاغسله انا حائض. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں نے ایک ہی برتن سے غسل کیا, جبکہ ہم دونوں جنبی تھے, ہم پر غسل واجب تھا. تو اس وقت بڑا سا برتن ہوتا تھا, کوئی کپ واپ تو ہوتے نہیں تھے, پہلے ہاتھ دھو کر پاک کر لیا, پھر ہاتھوں سے چلوؤں سے پانی لے کر غسل کیا جاتا تھا. اور جب مجھے یہ منتھلی کورس ہوتا تو مجھے فرماتے کہ اچھا سا مضبوط سا تہبند باندھ لو, کمر کے ساتھ تہبند باندھ لو. میں باندھ لیتی پھر مجھ سے پیار فرماتے, کوسوں کنار کرتے, لیکن فرماتے کہ کمر کے ساتھ مضبوط کپڑے کا کمر بند باندھ لو. دراں حال کہ میں اس حال میں ہوتی جو عورتوں کا ماہواری کا ہوتا ہے. اور آپ اپنا سر, چونکہ حجرہ مبارک مسجد کے ساتھ متصل تھا, وہی دیوار حجرہ مبارک کی تھی جو مسجد کی, جیسے آج روضہ اطہر ہے مسجد میں, تو درمیان میں ایک کھڑکی تھی جس سے حضور حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے یا مسجد میں تشریف لے آتے. تو فرمایا آپ اعتکاف بیٹھے ہوتے تھے اور میں ماہواری میں ہوتی تھی, تو آپ اپنا سر مبارک اس کھڑکی سے اندر کرتے اور میں دھو دیا کرتے تھے. یعنی یہ چیزیں اس حال میں منع نہیں ہیں. وانہا قالت كنت اشرب وانا حائض ثم انابله النبي صلى الله عليه وسلم يده فاه على موضعه فيها فيشربه وطارق الارق وانا حائض ثم انا بله النبي صلى الله عليه وسلم ويضع فاه على موضع فيها. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی تھی اس حال میں کہ میں ناپاک ہوتی تھی, اور پھر وہ برتن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی, تو آپ اپنا منہ مبارک اس جگہ رکھ کر پانی پیتے تھے جہاں سے میں نے منہ رکھ کر, میرے لب جہاں لگے تھے وہیں اپنے لب مبارک رکھ کر پانی پیتے تھے. یہ آپ کی غایت محبت ہے. اور کھانے کے وقت میں گوشت کھاتی, ہڈی چوستی, اور میں اسی حال میں ہوتی تو پھر میں وہ آدھا کھا لیتی آدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی. تو اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے جہاں سے میں نے کھائی تھی. یہ حضور کی انتہائی محبت اور کرم تھا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ. تو گویا اس سے مراد یہ ہے کہ عورت ماہواری کے دنوں میں کوئی ناپاک نہیں ہو جاتی, وہی بندہ ہے وہی انسان ہے, صرف مقاربت منع ہے باقی ٹھیک ہے. وعنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجری وانا حائض ثم یقرأ القرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انہیں ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں آرام فرما ہوتے تھے اور میں اس حال میں ہوتی تھی جو عورتوں کا ہر مہینے ہوتا ہے, لیکن حضور وہاں میری گود میں لیٹے ہوئے قرآن تلاوت فرمایا کرتے تھے. آپ کی عادت مبارک تھی کہ لمحہ بھر فرصت ملتی تو یا قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے یا دو نوافل ادا فرما لیتے. یہ عادت مبارک تھی ساری زندگی. تو فرمایا میری گود میں آرام فرما ہوتے تھے, تکیہ لگا کر لیٹے ہوتے تھے اور میں ناپاک ہوتی تھی لیکن حضور اس حال میں قرآن تلاوت فرما رہے ہوتے تھے. اللہ, اللہ اللہ اللہ. عنہا قالت قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناولنی الخمر من المسجد فقلت انی حائض فقال حیضتک لیس بشدک. انہیں سے ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دے کر فرمایا, آپ مسجد میں تشریف فرماتے تو اسی کھڑکی سے حکم دیا کہ مجھے جائے نماز پکڑا دو. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو حائض ہوں, میں تو پاک نہیں ہوں. تو فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں گھس گیا, ہاتھ تو پاک ہیں, تو مجھ جائے نماز پکڑا دو. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا حائضا او امراۃ فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمذی. تین باتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی عورت کے ساتھ حیض کی حالت میں یا پیچھے کے راستے سے صحبت کرے اور جو شخص کاہن کے پاس جوگی جوتشی نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں پہ یقین کرے, آپ نے فرمایا اس نے جو کچھ محمد رسول اللہ پر اتارا گیا تھا اس کے ساتھ کفر کیا. یعنی جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا قرآن پاک حدیث پاک, حدیث پاک بھی منزل من اللہ, اللہ کا کلام ہے, حدیث میں مضمون اللہ کی طرف سے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, حدیث بھی وہی لائی ہے اور قرآن بائے خود وہی ہے. تو فرمایا جس نے کاہن کی بات پہ یقین کیا نجومی کی بات پہ, یہ اس نے اس بات کا انکار کر دیا اس کے ساتھ کفر کیا جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے. اور اب عالم یہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے, اکابرین وہی ہیں جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں, سب نے الگ الگ نجومی رکھے ہوئے ہیں پر کانٹیننٹ ان میں جگہ نہیں ملتی, ہر ایک نجومی کو وہاں کمرہ لے کر دیا ہوا ہے اور ہماری قسمتوں کے فیصلے وہ نجومی کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ قانون بناؤ یہ فیصلہ کرو تو فائدہ رہے گا. تو اس طرح بیس کروڑ لوگوں کی قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، انہیں ذرا یہ سن لینا چاہیے کہ یہ انکار ہے اسلام کا نجومی کی بات پہ اعتبار کر. رواہ ترمذی ابن ماجہ و دارمی فی روایت ما فذرقہ بما یقول فقد کفر. وقال ترمذی لا نعرف هذا الحدیث الا من حکیم الاسلم من ابی تمیمت عن ابی ہریرہ. اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے، ابن ماجہ دارمی نے، اور ان دونوں کی روایت میں کاہن جو کچھ کہتا ہے اس کی تصدیق کرے وہ کافر ہوا. ترمذی نے کہا ہم اس حدیث کو نہیں جانتے مگر حکیم اسلم عن ابی تمیمہ عن ابی ہریرہ کی روایت سے جانتے ہیں. وام میمونہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرتن بازو علیہ و بازو علیہ وانا حائض. حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک چادر میں ہوتے تھے، یعنی بعض چادر کا حصہ مجھ پر ہوتا تھا اور بعض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پر، اور آپ نماز ادا فرماتے تھے. آپ کی عادت مبارک تھی کہ نوافل ادا فرماتے رہتے تھے، دراں حال کہ میں پاک نہیں ہوتی تھی، میں اس حال میں ہوتی تھی اور چادر مشترک ہوتی تھی ہماری، پھر بھی حضور نوافل ادا فرماتے تھے، نماز پڑھتے رہتے تھے، تو گویا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیمم کا باب گزر چکا، مجھے سستی ہوئی یاد نہیں رہا. تیمم مٹی سے ہوتا ہے، اور اگر مٹی ہاتھوں کو لگ جائے تو اس طرح جھاڑ لیا جائے یا پھونک مار لی جائے، منہ پر مٹی ملنا ضروری نہیں ہے. پھر ہر قسم کا پتھر مٹی کی قسم سے ہے، کسی قسم کا بھی پتھر ہو اسے تیمم جائز ہے. ریت بھی مٹی ہے، ریتلا پتھر جسے سینڈ سٹون کہتے ہیں اس سے بھی تیمم جائز ہے. لیکن مٹی سے یا پتھر سے جو چیز آگ پر پکا کر بنائی جائے اس سے جائز نہیں ہے. جیسے مٹی سے اینٹ بنتی ہے یا پتھر سے سیمنٹ یا چونا بنتا ہے تو ان سے تیمم جائز نہیں ہے، وہ جنس بدل جاتی ہے. تو خالص مٹی یا پتھر ہو تو تیمم اس سے ہوتا ہے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما یحل لی من امرأتی وهي حائض. قال ما فوق الاظہر وتعفف عن ذلك افضل. رواه الزین. وقال من یصن اسناده لیس بکری. حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میری عورت کو جب ماواری ہو تو میرے لیے اس سے کیا کیا حلال ہے؟ آپ نے فرمایا جو چیز تہبند کے اوپر ہے وہ حلال ہے، لیکن اس سے بچنا افضل ہے. اس کو زرین نے روایت کیا اور صاحب مشکات نے کہا ہے کہ اس کی سند مضبوط نہیں ہے. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الرجل باهله وهي حائض فليتصدق بنصف ديران. رواه الترمذي وابو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کوئی شخص بیوی سے صحبت کرے اور وہ اسے ماہواری ہو تو اسے چاہیے کہ آدھا دینار صدقہ کرے, توبہ کرے اور صدقہ کرے. اب دینار اس وقت کا سکہ ہے, ہم سمجھ نہیں آتی کہ اس سکہ کتنا بنتا ہے. یعنی توبہ بھی ضروری ہے, اندھا نہ کرنے کا عزم بھی ضروری ہے اور صدقہ بھی کرے. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ اِذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فِي دِنَارٍ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِنَارٍ. حضرت ابن عباس ہی سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حیض کا خون سرخ ہے تو ایک دینار صدقہ کرے, اور آخر میں زرد ہو جاتا ہے, ایک آدھ دن زرد آتا ہے, اگر زرد ہو جائے تو آدھا دینار. ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. تیسری فصل. عن زید بن اسلم قال ان رجلا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشد عليها ازارها ثم شانك بأعلاها ورواه ابن مالك والدارمي مرسلا. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میری بیوی کو جب ماہواری ہو تو میرے لیے کیا حلال ہے اس سے. رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ مضبوطی سے ازار باندھ لے, اس سے اوپر تیرے لیے حلال ہے. اس کو مالک اور دارمی نے روایت کیا, حدیث مرسل ہے. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت اذا حزت نزلت من ان المسال على المحسیر فلم اقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدن منه حتى تطهر. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب ہمیں ماہواری ہوتی تو ہم بستر سے اتر کر بوریے پر سویا کرتی تھی. کاشان نبی پہ ایک ہی بستر ہوتا تھا جس میں نبی کریم بھی ارمان فرماتے تھے اور امہات المومنین بھی. تو کبھی کھردری چارپائی بھی ہوتی تھی اور کبھی بغیر چارپائی کے کھجور کے پتوں کا گدا ہوتا تھا, اسی کا بستر ہوتا تھا. سردیوں میں کمبل کبھی آدھا نیچے بچھا لیا آدھا اوپر کر لیا. لیکن جب ہمیں یہ ماہواری ہوتی تو ہم بستر سے اتر جاتی ہیں, الگ بوریا بچھا کر سوتی ہیں, اور جب تک پاک نہ ہو جاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. باب المستحاضہ, مستحاضہ کا بیان. استحاضہ کیا ہے؟ ایک تو خواتین کو ہر مہینے خون آتا ہے جسے حیض کہتے ہیں, اور قدرتی طور پر مل جانے باللہ ہر خاتون کی عادت الگ ہوتی ہے. کسی کو پانچ دن آتا ہے, کسی کو چھ دن, کسی کو سات دن, حتیٰ کہ دس دن تک بھی ہو سکتا ہے. اگر اس سے زیادہ آنا شروع ہو جائے تو اسے استحاضہ کہتے ہیں. وہ خون حیض کا نہیں ہوتا, وہ ریم کے اندر کو رگ ہوتی ہے, اس سے آتا ہے, وہ حیض سے الگ ہوتا ہے. تو شرعی احکام یہ ہیں کہ جس خاتون کی جو عادت ہو, اگر اسے پہلے پانچ دن آتا تھا یا چھ دن آتا تھا یا سات دن, وہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے اپنی عادت کا, تو وہ دن تو اس وہ نماز بھی اس پر معاف ہے اور روزہ بھی قضا کر سکتی ہے. لیکن جب وہ دن پورے ہو جائے اور خون آ رہا ہو تو پھر اسے نماز بھی ادا کرنی ہوگی, روزہ بھی رکھنا ہوگا. اس کے لیے وہ کیا کیا کرے یہ آگے حدیث شریف میں ارشاد ہو رہا ہے. پہلی فصل. عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت فاطمہ بنت ابی جیش الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ انی مرأت استیاز فلا اطہر افاتی الصلاۃ فقال لا انما ذلک عرق وليس بهذا فاذا اقبلت حیضتک فدعی صلاۃ واذا ادبرت فاغسلی عنک دما ثم صلی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی جیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں ایسی عورت ہوں کہ مجھے استحاضہ کا مرض ہے، اور کبھی پاک نہیں ہوتی، خون آتا رہتا ہے، تو کیا مجھ پر نماز معاف ہے؟ خون جو ہمیشہ آتا رہتا ہے تو پھر میں نماز تو معاف ہو جاتی ہے اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خون ایک رنگ کا ہے، حیض کا نہیں. جتنے دن تیرا حیض ہوتا تھا اتنے دن نماز چھوڑ دے، اور جب وہ وقت پورا ہو جائے تو اس کے بعد اپنے بدن کو صاف کر، خون دھو دے، وضو کر اور نماز ادا کر. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ متفق علیہ حدیث ہے.